آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، اور بالخصوص اب میں نے اسی میں اضافہ کیا ہے، کسی دوست نے متوجہ بھی کیا اور خود بھی تھا، وہ شہداء جو اس وقت عالمی استکبار کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، یمن میں، شام میں، عراق میں، کشمیر میں، فلسطین میں، ان مظلومین شہداء کی بلندی درجات کے لیے اور آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، الاحیاء منهم والاموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين واولاده المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیست و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، مراجع کرام، علماء کرام، رہبر عظیم الشان، عزادارانِ سید الشہداء ماتمدارانِ مظلومِ کربلا کی توفیقاتِ خیر میں اضافے کے لیے، آپ کی اس مجلس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، ایامِ عزا کی قبولیت کے لیے، تمام مریض جن کے لیے کہا گیا ہے ان کی شفا یابی کے لیے، آپ حاضرین میں جو مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات، واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، زیارت جامعہ کبیرہ کی روشنی میں اس زیارت جامعہ کے حوالے سے کل سلسلہ گفتگو میں پہلا کمال اہل بیت جو امام ہادی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے اور ہر امام کے لیے وہ ایک جامع عنوان ہے، ایک ایسا عنوان جو تمام ائمہ پر صدق کرتا ہے، اور امام نے اس کمال کی طرف اشارہ جن الفاظ سے فرمایا ان الفاظ میں بھی عظمت ہے، معنویت ہے، روحانیت ہے۔ کل سلسلہ گفتگو میں کچھ گزارشات کی تھی، کچھ دوستوں نے سوالات کیے ہیں، اسی حوالے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آل کا معنی کل میں نے کہا کہ امام کے فرمان کی روشنی میں الانوار اللامعہ فی شرح زیارت الجامعہ سید عبداللہ شبر، بہت بڑے شیعہ عالم دین ہیں اور بہت عظیم شخصیت ہیں، ان کی کتاب سے میں نے روایت عرض کی تھی کہ امام سے پوچھا گیا آل محمد سے مراد کون ہے، تو امام نے فرمایا آل محمد سے مراد ذریت محمد ہے۔ تو سوال ان کا یہ ہے کہ پھر ہم جب درود پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو یہاں آل محمد سے مراد کیا ساری اولاد رسول ہے، جبکہ ہم تو سنتے آ رہے ہیں کہ آل محمد سے مراد وہ خاص ہستیاں اہل بیت اطہار یا وہ بارہ ائمہ ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ دو طرح کی نسبتیں ہیں سید الانبیاء سے، یا ایک نسبت ظاہری و جسمانی ہے جسے نسبی رشتہ آپ کہتے ہیں، جو انسان کی نسبی رشتہ چلتا ہے، ظاہر ہے انسان کی نسب کہتے ہی اس لیے ہیں اسے کہ وہ ایک نسبت سے رشتہ پیدا ہو جاتا ہے، مثلا بیٹا ہے، پوتا ہے، آگے جو نسل چل رہی ہے۔ دوسرا رشتہ سببی ہوتا ہے جو حکم شریعت کے مطابق بنتا ہے اور پھر اس کے لوازمات ہوتے ہیں، مثلا نکاح سے جو رشتہ بنتا ہے وہ زوجہ، اس کے والد، اس کے بھائی، اس کی والدہ جو زوجہ کی ہے، ان سے بھی ایک رشتہ بنتا ہے اور اولاد سے بھی وہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل بیت نبوت کی اصطلاح ہے اور جو امام نے استعمال فرمائی ہے اور تعلیم فرمائی ہے، اس میں پیام یہ ہے کہ ان کا سرکار دو عالم سے صرف یہ نسبی رشتہ قائم نہیں ہے، صرف جسمانی رشتہ نہیں ہے، ان کا رسالت ماب سے معنوی رشتہ ہے۔ اور میں نے کل آیت قرآنی کی روشنی میں عرض کیا تھا کہ بعض اوقات نسبی رشتہ ہوتا ہے لیکن اگر معنوی رشتہ نہ ہو تو وہ نسبی رشتہ فائدہ، توجہ ہے نا، کل میں نے آیہ مجیدہ جو تلاوت کی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے تناظر میں، تو خدا نے بھی یہی فرمایا ونادا نوح ربہ، حضرت نوح نے خدا کو پکارا کہ ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے میری اہل سے ہے، آواز قدرت آئی یا نوح لیس من اہلک، یہ تیرا اہل نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے عمل غیر صالح ہیں، آیت آگے ہے نا، انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل صالح نہیں ہے، تو اللہ نے اہلیت سے خارج کیوں کیا؟ چونکہ عمل صالح نہیں، یعنی تیرے ساتھ وہ جو مانوی رشتہ تھا وہ یہ قائم نہ کر سکا، بیٹا ہے لیکن تیرا اہل نہیں ہے. بس پتا چلا کہ ذریت ذریت جو نسبی رشتہ ہے یہ تب کارآمد ہے جب وہ رشتہ جو اللہ چاہتا ہے وہ بھی قائم ہو. ان ہستیوں کو جو امتیاز حاصل ہے ائمہ اہل بیت کو وہ یہ ہے کہ یہ نسب پیمبر میں ذریت بھی ہے اور مانوی حیثیت سے پیمبر کے ساتھ وحدت رکھتے ہیں. ماشاءاللہ جو دوست متوجہ ہوئے بہت شکر گزار ہوں. اب ذرا تھوڑی وضاحت کر دوں. دیکھیں جب میں نے عرض کیا کہ امام نے آل کا معنی ذریت کیا توجہ, تو ذریت میں وہ اہل بیت شامل ہیں چونکہ ائمہ مراد لیے گئے ان سے, تو ائمہ جتنے امام ہیں امام حسین کی نسل سے اگر نو شمار کریں تو وہ امام حسین کی اولاد اور امام حسین ذریت رسالت امام میں ہیں, تو وہ ایک معنی میں ذریت میں بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں. اتنا جن سے مراد میں نے کہا اصحاب ابا وہ جو چادر تطہیر میں آئے آپ جانتے ہیں وہ ذریت میں بھی شامل ہیں. تو یہ جو اصحاب آل ابا ہیں یعنی پنجتن میں چار ہستیاں اور بارہ اماموں میں وہ نو نسل حسین سے وہ ذریت میں ہیں, لیکن ان پر درود ذریت کے ہونے کی وجہ سے صرف نہیں بلکہ ان کا وہ شخصیت محمد وہ سرکار دو عالم سے جو باطنی رشتہ ہے اور شخص رسول سے نہیں شخصیت رسول سے منصب رسول سے ان کا جو باطنی تعلق ہے اس رشتے سے وہ آل میں شامل ہیں. لیکن درود چونکہ اللہ کی رحمت خاص ہے اور علماء نے لکھا کہ یہ تکریم اور تعظیم پیمبر ہے, توجہ فرمائیں گے, بات اگر واضح نہیں ہوئی اور واضح کرتا ہوں. مثلا آپ نماز میں تشہد میں جب سرکار دو عالم کی گواہی دیتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انا پڑھے محمدن عبدہ و رسولو. آپ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اشہد و گواہی دیتا ہوں انا محمدن تحقیق محمد کون عبدہ جو عبد ہیں تیرے و رسولہ اور تیرے رسول ہیں. توجہ فرمائیں گے پڑھے لکھے دوست, یہ عبدہ کمال ہے اور رسولہ منصب ہے. آپ نام محمد کی گواہی نہیں دے رہے شخص محمد کی گواہی نہیں دے رہے شخصیت محمد کی گواہی دے رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت شکر گزار ہوں. ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ دیں. آپ متوجہ ہیں نا؟ اچھا یہ دوست نے ایک پرچی بھیجی ہے, اب اس کو آپ جو بھی سمجھیں اگرچہ مجھ پر صدق نہیں کرتی لیکن ان کی خواہش ہے. تو وہ کہتے ہیں برائے مہربانی ائمہ اہل بیت میں سے کسی امام سے منسوب وہ حدیث ارشاد فرمائیں جو شیعہ علماء کو فضائل اہل بیت بیان کرنے سے روکتی ہے, فضائل و سیرت رسول اللہ بیان کرنے سے روکتی ہے. بھائی دیکھیں جتنے فضائل اہل بیت کے ہیں وہ فضائل ہیں ہی اس لیے کہ وہ رسول کی اہل بیت ہیں. آپ متوجہ نہیں ہوئے, معذرت چاہتا ہوں. وہ جتنے فضائل ہیں وہ ہیں ہی اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے اہل بیت ہیں. یعنی لفظ بدل دوں یعنی یہ سرکار کے وجود کے جلوے ہیں. اگر رسول کے فضائل بکھرے تو بارہ بنتے ہیں اور اگر سمر جائیں تو مصطفیٰ بنتا ہے. اب آپ میری بات کی طرح ذرا متوجہ ہوں, ان دوستوں تک بھی بات, میں ان کو بھی جواب دے سکتا تھا اسی, لیکن میں نے سمجھا سب تک بات پہنچ جائے اگر کسی ذہن میں آیا. میں نے عرض کیا آپ گواہی دیتے ہیں تو یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ علماء نے اور خصوصاً ادب فنائی مقربان میں بھی یہ ذکر فرمائی ہے,
وہ فرماتے ہیں یہاں اشہد ان محمد عبدہ و رسولو، بعد میں جو جو صفتیں بیان ہوئی ہیں اور خبر ہیں اس محمد کی گواہی دیتا ہوں جو تیرا عبد ہے۔ تو یہ عبدیت کمال ہے، کاش بات پہنچ جائے۔ عبدیت نقص نہیں، بندگی نقص نہیں، بندگی کمال ہے۔ تو جو آل محمد کو بندگی سے دور کرنا چاہتے ہیں وہ آل محمد کے کمالات کو بڑھا نہیں رہے، گھٹا رہے ہیں۔ آئے ہائے 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 ہائے، جو بندگی کا رشتہ آل محمد سے توڑنا چاہتے اللہ سے، وہ ان کی فضیلت بڑھا نہیں رہے، گھٹا رہے ہیں۔ اور بارہا یہ جملہ عرض کر چکا ہوں، غالباً دوسری مجلس میں اشارہ کیا تھا، بندگی کمال نہ ہوتا تو اللہ معراج میں بندگی کا ذکر نہ کرتا۔ آئے ہائے 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 ہائے، اگر بندگی کمال نہ ہوتا تو اللہ کہتا سبحان الذی اسرا بے نبی یہی بے رسول ہی، نہ نبی کہا نہ رسول کہا، عبد کہا۔ اور بڑا پیارا جملہ ہے ایک عالم دین کا، کہا عبد کہہ کے بتایا جس کی بندگی اتنی بلند ہے اس کی نبوت کتنی بلند ہوگی۔ وہ اساس اور کمال ہے، کمال بندگی ہے، سارے کمالات کی بادگشت بندگی کی طرف توجہ۔ اب جو بات کہنا چاہتا ہوں ضائع نہ ہو، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولو، آپ نے یہ گواہی دی، فوراً بعد میں اللہم صلی علی محمدن، کس محمد پہ درود ہے؟ وہ جس کی پیچھے گواہی دی ہے۔ اللہ اکبر، کس محمد پہ درود ہے؟ جن کی پیچھے، کس کی گواہی دی؟ شخص کی نہیں، اس کی جو رسول ہیں، اس کی جو تیرا کامل عبد ہے۔ یہ درود اس رسول پر ہے، یہ درود اس بندے پہ ہے جس کی بندگی کمال کی اعلی منزل پہ ہے۔ اب سنیں مقام آل محمد کیا ہے، جس حیثیت سے وہ محمد پر درود ہے اسی حیثیت سے آل محمد پہ درود ہے۔ اللہ اکبر، اسی حیثیت سے وہ آل محمد ذکر کر رہے ہو۔ تو آل محمد، یہ جو محمد کا، محمد کی آل، اس سے مراد شخص محمد نہیں، محمد ابن عبداللہ نہیں، وہ جن کا اس منصب رسالت سے باطنی تعلق ہے۔ اب میرا یہ لفظ سنگین نہ ہو اور سننے والوں کے غلط فہمی نہ ہو، کیا میں آل محمد کو نبی مانتا ہوں؟ نہیں۔ رسول مانتے ہیں؟ نہیں۔ تو پھر یہ رابطہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ رابطہ کیسے قائم ہوتا ہے؟ توجہ، علماء فرماتے ہیں یہ جو مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ میں نقطہ اشتراک ہے وہ نبوت اور رسالت نہیں، وہ ولایت ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے، وہ نقطہ اشتراک ولایت ہے۔ اسی لیے اللہ نے جب ولایت کا اعلان کیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور ادھر جب مصطفیٰ نے اعلان کیا تو یہ نہیں کہا یہ علی نبی ہے، فرمایا من کنت مولا فہذا علی۔ توجہ فرمائیں گے، ماشاءاللہ متوجہ ہیں آپ؟ یہ جو رابطہ اور رشتہ ہے، اب رشتہ لفظ کا معنی وہی رابطہ، وہی تعلق خاص، تعلق خاص یہ معنی لے رہا ہوں، وہ نسبی رشتہ بھی مراد نہیں لے رہا۔ کیوں؟ میرے نزدیک اس رشتے کی عظمت اس کی وجہ سے ہے، تھوڑا توجہ فرمائیں پڑھے لکھے دوست، وہ نسبی تعلق کی جتنی عظمت ہے، ذریت رسول با عنوان نسب، وہ اس لیے ہے کہ یہ مقام ولایت میں سرکار دو عالم کے ساتھ ہیں۔ توجہ، اور اسی لیے میں نے کل گفتگو کا اختتام آیت تطہیر پہ کیا. آیت تطہیر میں ان کی طہارت کا اعلان ہوا تو سرکار کو شامل کیا گیا. سرکار کو شامل کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کی طہارت میں رسالت کے ساتھ وحدت ہے. لفظ میں نے کہہ دیا ہے, آپ متوجہ ہوئے ہیں, انشاءاللہ متوجہ ہوئے ہیں, بات پہنچے تو خوشی ہے. ضروری نہیں ہر بات پہ وہ اس طرح بولنا, میرا مطمع نظر نہیں. توجہ فرمائیں, یہ طہارت میں مثل رسول ہیں اسی لیے ہم انہیں معصوم مانتے ہیں. دیکھیں علم عصمت پیغمبر سے, علم و عصمت و ولایت, اس کا تعلق وہ نسبی رشتے سے نہیں کمالات سے ہے. جب ہم کہتے ہیں یہ وارث سے علم رسول ہیں تو کل عرض کیا تھا جیسا عالم ہوگا اس کا وارث بننے کے لیے ویسا عالم چاہیے جو کم از کم اتنی ظرفیت رکھتا ہو کہ اپنے پیش رو عالم کے علم کو لے سکے, بھئی تبھی وارث بنے گا نا. توجہ فرمائیں گے, میں ایک بات اور کہہ دوں, چونکہ دو دن باقی رہ گئے اور ایک دن میں میرا خاص ایک موضوع ہے. انشاءاللہ یہ زیارت جامعہ پر میں نے دو خمسے پڑھنے ہیں, انشاءاللہ ان میں اسی موضوع کو لے کے چلوں گا. لیکن ابھی توجہ فرمائیں گے, جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت عالیہ میں پہنچانا چاہ رہا ہوں, میں کہتا ہوں کہ مانوی وراثت کے لیے وہ مانوی تناسب چاہیے. تناسب کا معنی سمجھتے ہیں, ادھر بھی ویسا ہو ادھر بھی ایسا ہو. لو آسان کرتا ہوں, ایک بندہ یہاں عربی بولنا شروع کر دے, میں آیت پڑھتا ہوں تو ترجمہ کرتا ہوں نا, تو ترجمہ کن کے لیے کرتا ہوں؟ معذرت چاہتا ہوں, آپ کے لیے نا. اگر میں عربی جانتا نہیں اس طرح, عربی میں گفتگو شروع کر دوں سمجھ لگے گی؟ نہیں نا. کیوں؟ چونکہ ہمارے درمیان وہ نقطہ نہیں رہا جو دونوں کو بات سمجھا سکے. میری بات پہنچنی چاہیے, میں الگ زبان بول رہا ہوں آپ الگ. اب کیا کیا, درمیان میں ایک ایسا واسطہ چاہیے جو ادھر والا اپنی زبان بھی بولے, آپ اپنی زبان پر بھی رہیں. وہ درمیان والا ایسا ہونا چاہیے جو ادھر والی زبان ویسے لے جیسے میں دے رہا ہوں, لیکن آپ کو ویسے نہ دے, آپ کو ویسے دے جیسے آپ چاہتے ہیں. کاش بات پہنچ جائے. بس اسی کو نبوت کہتے ہیں, جو ادھر کی بات ویسے لیتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے اور ادھر ویسے دیتا ہے جتنی تمہاری صلاحیت ہے. توجہ, یہ اہل بیت نبوت ہے. کیا معنی؟ وہ جو اسرار نبوت تھے وہ ہر کسی کو نہیں دیے جا سکتے. کاش بات پہنچ جائے, وہ ہر کس و ناقص کو نہیں پہنچتے. ایسے کامل ظرف چاہیے کہ جیسا پاکیزہ رسول تھا, جتنا امین میرا رسول تھا, یہ لینے والے بھی خائن نہ ہوں. مولا کائنات نہج البلاغہ میں خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں, بات توجہ فرمائیں گے. مولا فرماتے ہیں علم دینا چاہتا ہوں لیکن سامنے قابل نہیں پاتا. کیا فرماتے ہیں؟ بات توجہ فرمائیں گے. فرماتے ہیں بعض علم لینے والا ذہین ہے, معنی بیان کر رہا ہوں مفہوم. فرماتے ہیں بعض علم لینے والا ذہین ہے فتین ہے, لیکن فرماتے ہیں دنیا طلب ہے, لے گا اپنے مطلب کے لیے صرف کرے گا. مولا کی مجبوری بن گئی. فرماتے ہیں ایک ہے نیک لیکن لینے کی صلاحیت نہیں, اتنی عقل شعور فکر ہی نہیں. توجہ فرما رہے ہیں, ہے نیک لیکن سادہ ہے, میری بات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. توجہ فرمائیں, مولا کا یہ خطبہ ایک کرب بیان کر رہا ہے نا, ہے نا بھائی, درد بیان کر رہا ہے. کیوں؟ چونکہ مولا فرماتے ہیں جو میرے پاس ہے وہ لینے والا نہیں ہے کوئی. لے مجھے نہیں پتا اس جملے کی قدر آپ کتنی پہچانیں گے. قدر سے مراد نعرہ نہیں, سنیں گے کیسے اور اس کو دل و دماغ میں جگہ کیسے دیں گے. مجھ سے کسی نے عابد صاحب پوچھا کیا وجہ ہے, سرکار دو عالم رسول خدا نے بیابانوں میں جا کے راز نہیں کیے، روئے نہیں، کنویں میں منہ کر کے راز بیان نہیں کیے، مولا علی نے کیے۔ میں نے کہا رسول کے جتنے راز تھے وہ علی نے ویسے لیے۔ جیسے رسول چاہتے تھے، ہاں اب علی کو انسانوں میں، اپنوں میں ہے، وہ امامت و ولایت کا سلسلہ ہے، لیکن انسانوں میں اس قابل نہیں ملتے۔ تو پتا چلا کہ علم کی اگر بلندی پہ عالم ہے تو جتنی بلندی پہ ہے لینے والا کامل تب لے گا جب وہ بھی اتنی بلندی پہ کم از کم پہنچنے کی کوشش کرے۔ تو سوچو اگر عام عالم ایسا ہو تو لینے والا ایسا چاہیے، اور اگر دینے والا مصطفیٰ ہو، اگر دینے والے مصطفیٰ ہوں تو لینے والا کیسا ہونا چاہیے؟ سنو کیسا تھا، کیسا تھا؟ کہنے لگے مجمع میں بیٹھ کر، اور میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں اس لیے معذرت چاہتا ہوں، تکرار نہ سمجھیے گا، مناسبت سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ قریب ہو جاؤ۔ وہ کیسا تھا لینے والا؟ لو سن یتلی الوسادا فجلست علیہا و بین اہل ترات بے تراتم و بین اہل زبور بے زبورہم و بین اہل الانجیل بے انجیلہم و بین اہل الفرقان بے فرقانہم۔ میرے مولا کا خطبہ ہے، فرماتے ہیں میرے سامنے ترات، زبور، انجیل، قرآن والے آئیں، میں علی ایسا عالم ہوں، وہ سوال کریں میں جواب دوں گا، اور فرماتے ہیں ایسے جواب دوں گا کہ اگر اللہ ان کتابوں کو قوت گویائی دے دے تو ہر کتاب پکار کے کہے جو علی نے کہا وہی حق ہے۔ توجہ، اب میرا مولا بتا رہے ہیں، میرا مولا بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں ہاذا ما زکانی رسول اللہ زکن زکا، یہ علم مجھے میرے رسول نے دیا۔ نے توجہ فرمائی، لینے والے کا ذکر کر رہے ہیں، یہ مانوی وراثت ہے، یہ جسمانی وراثت نہیں، مجھے میرے رسول نے یہ علم ایسے دیا جیسے فاختہ بچے کو دانہ دیتی ہے۔ اچھا کتنا دیا؟ توجہ، کتنا دیا؟ مولا فرماتے ہیں تمہیں بتاؤں کیسے، چونکہ تم نہ لینے والے جیسے ہو، نہ دینے والے جیسا ہو، نہ مصطفیٰ جیسے، نہ مرتضیٰ جیسے، تمہیں کیسے سمجھاؤں، بس یہ بتا دو۔ توجہ، میں کوئی خطابت نہیں کر رہا، میں آپ تک کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا کتنا دیا، کتنا دیا؟ فرماتے سنو، یہ ہے ظرفیت، یہ ہے ظرفیت۔ کہتے ہیں میرے لیے سرکار دو عالم نے علم کا ایک در کھولا، میں نے ایک سے ہزار کھول دیے، میں نے ایک سے ہزار کھول دیے۔ بھائی جو بات کہنا چاہتا ہوں اب کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک اس جملے میں مولا علی کی فضیلت بیان نہیں ہوئی، رسالت مآب کی فضیلت ہے۔ کیسے آپ پہنچ گئے؟ دیکھیں یہ فون ہے نا، میں کہوں آپ مجھے کہیں کہ یہ ایک سے دس بناؤ، میں کہوں گا کیسے بناؤں، ہے ہی ایک۔ اگر اس کے ساتھ دوسرا فون لگا دیں اور ساتھ ملا ہوا ہو، آپ کہیں جی دو کریں، میں نے دو کر دیے تو تھی نا گنجائش، دو تب ہوئے جب اس میں دو ہونے کی گنجائش تھی۔ تو مولا فرما رہے ایک سے ہزار کیے، ایک سے ہزار کھول دیے در، تو اس ایک میں ہزار کی گنجائش تھی نا، آئے ہائے ہائے، اس ایک میں ہزار کی گنجائش تھی نا، اسی لیے ہزار ایک سے کھولے۔ کہا بس فرق اتنا ہے، جب لینے والے تم جیسے ہوں تو ہزار کھولنے پڑتے ہیں، اور جب لینے والا مجھ جیسا ہو اور دینے والا مصطفیٰ جیسا ہو تو ہزار بند کر کے ایک میں دے دیتا ہے۔ چلے آئے، بات سمیٹ رہا ہوں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا تھوڑا سا وجود میں وہ گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے وہ بات اگر 50 منٹ کے اندر اندر گفتگو مکمل ہوتی رہے تو انشاءاللہ آپ پر بھی بوجھ نہیں ہوگا اور میرے پر بھی بوجھ نہیں ہوگا، اور بات قریب بھی ہو گئی کافی حد تک، کہ وہ درود آل، اور آل سے مراد ذریت، اور ذریت بھی خاص، چونکہ اس میں اہل بیت بمانہ ائمہ شامل، اور اطرت بمانہ اصحاب خمسہ، وہ پنجتن شامل۔ اب آئیں،
وہ درود کی ایک حقیقت ہے، توجہ فرمائیں،
وہ درود نبی اور آل نبی پہ آ رہا ہے، تو آپ نہ سمجھے کہ آپ پر بھی نہیں۔ درود کا معنی رحمت، ایسا ہی ہے نا، ہم پڑھے جاتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے اللہ تو بھیج، اللہ ان پر ہی بھیج کے ادھر ہی روک دیتا ہے، بولے تو صحیح نا یار، روک دیتا ہے، آگے چلتا ہے نا، تو جو آگے چلتا ہے وہ کیا ہے بھئی؟ رحمت ہے نا۔ چلو لفظ درود صلوات اگر تمہارے وجود اور ذہنوں پر سنگین ہو جائے، آسان کرتا ہوں، وہ جو آگے چلتا ہے وہ رحمت ہے نا، ایسا ہی ہے، بس فرق اتنا ہے، ان پہ بلا واسطہ ہے، تم پہ بل واسطہ ہے، آئے آئے، لیکن یہ ان پر ہے، توجہ، یہ ان پر ہے، چونکہ یہ رحمت عام نہیں، یہ درود کے ذریعے جو آ رہی ہے رحمت، یہ رحمت عام نہیں، رحمت خاص ہے، یہ انہی سے ہوگی جن کا ان پنجتن سے رابطہ ہوگا، توجہ فرما رہے ہیں، وہ رحمت عام تو کافروں پر بھی ہے، اللہ کی ہے یا نہیں؟ یہ درود میں رحمت عام نہیں، رحمت خاص ہے۔ وہ رحمت خاص کیا ہے؟ توجہ، وہ رحمت خاص ہے کہ اللہ تم پر ان کے ذریعے معرفت کے در کھول دیتا ہے، نہیں، توجہ فرمائے۔ اب میں بات سمیٹ رہا ہوں اور ایک پیغام بھی دے رہا ہوں جو اس مجلس کے شایان شان ہے، اس کے بغیر مجلس ختم کرنا مجھے خود بھی قبول نہیں، اور پھر وہ ایک شرعی ذمہ داری بھی ہے۔ توجہ فرمائیں، وہ جو درود کے ذریعے رحمت کھل رہی ہے، وہ رحمت عام تو سب کے لیے ہے، بے رحمان ہے یا نہیں؟ تو رحیم بھی ہے نا، علماء سے پوچھ لیں، رحمان عام رحمت اور رحیم، لوگ کہتے ہیں یہ رحیم آخرت میں ہوگا، نہ بھائی، یہاں بھی ہے، نہیں، اب کر دوں مانا، چاہے علماء سے پوچھ لیں، کہتے ہیں مومن، کافر، منافق، مشرک، سب کے لیے رحمان ہے اور مومنوں کے لیے رحیم ہے، آئے ہائے، لو اور آسان کر دیتا ہوں، اگر مومنوں کے لیے رحیم ہے تو یہ رحمت خاص اسی کے ذریعے پہنچے گی جو امیر المومنین ہوگا، اب آئیں، وہ رحمت خاص ہے کیا؟ قرآن مجید کی دوسری آیت، اللہ فرماتا ہے سورہ احزاب میں، ہو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، ہو الذی، میں وہ مالک ہوں، میں وہ خدا ہوں، یصلی علیکم، جو تم پہ درود پڑتا ہے، علیکم سے مراد مومنین، وملائکتہ، کتاب کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں، ادب فنائی مقربان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 108 سے لے کر 112 تک فارسی میں پڑھ سکتے ہیں، توجہ فرمائیں گے، خدا فرماتا ہے میں مومنوں پہ وہ صلوات بھیجتا ہوں اور ملائکہ بھیجتے ہیں، کیوں؟ توجہ، نتیجہ دے رہا ہوں، کیوں؟ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ کہتا ہے یہ جو صلوات رحمت خاص بھیج رہا ہوں، اس کے وسیلے سے تم ظلمات سے نکل کے نور میں آ جاتے ہو۔ سب علماء نے ظلمات سے مراد گمراہی لکھا، گمراہی ہے، ظلمات گمراہی، اور نور ہدایت، گمراہی کے مقابلے پہ کیا ہوتا ہے؟ ہدایت، یعنی ایسے ترجمہ کر سکتا ہوں، اللہ کہتا ہے میری تم پہ رحمت خاص ہے، کیا؟ کہ میں تمہیں گمراہی سے نکالتا ہوں اور ہدایت میں لے آتا ہوں۔ تو اب اللہ جب ہدایت میں لائے گا تو کسی ہادی کے ذریعے لائے گا نا، ماشاءاللہ، بات آپ تک پہنچ گئی ہے، یا وہ ہادی کے ذریعے ہدایت کی طرف آؤ گے نا، سنو، وہ رحمت جو اللہ مومنین پہ کر رہا ہے، اس رحمت کا نام ہے ہدایت، اور ہدایت تب تک ہوتی نہیں جب تک ہادی نہ ہو۔ لو بھائی، اس G9 کے مومنین اور ساتواں میرا عشرہ اور آپ کے ساتھ کل بھی لگاؤ ہے، اس لیے آپ میری پوری تقریر ایک طرف، یہ ایک جملہ ایک طرف، پھر دہرا رہا ہوں، اللہ کی رحمت خاص ہدایت، ہدایت ہادی سے ہوتی ہے، تو ہدایت اب اللہ کی رحمت خاص، رحمت خاص ہوتی ہے گفٹ، تحفہ، نعمت۔ اب پتا چلا کہ غدیر میں اللہ نے کیوں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، توجہ فرما رہے ہیں، یہ آل محمد کی ولایت، امامت اور ان کے ذریعے ہدایت، یہ اللہ کی رحمت خاص ہے۔ میں نے بات کہہ دی ہے، جو اس رحمت کے دائرے میں آ گیا، جیسے ہی آل محمد پہ درود پڑھتے ہو، وہ درود ان سے شرف قبولیت پا کر تم اس رحمت میں شامل ہو جاتے ہو۔ تو اب میں نے یہ آپ کو خوشخبری تو سنا دی، لیکن سوال ہے یہ رحمت مشروط ہے غیر مشروط؟ بغیر قاعدے کلیے کے شرط یہ ہے کہ رحمت کے مستحق بنتے رہو۔ اب اگر چاہتے ہو نا کہ وہ رحمت تمہارے اوپر برستی رہے ان کے وسیلے سے، تو ایسا کام نہ کرنا جو تمہیں ان کی رحمت سے نکال دے۔ میں نے بات کہہ دی ہے، ہر وہ کام جو آل محمد کی ناراضگی کا سبب بنے وہ تمہیں رحمت خاص سے نکال رہا ہے، دور کر رہا ہے۔ اس کام سے پرہیز کرنا، بچتے رہنا۔ اب آئیں مجلس کے حسن اختتام کے لیے حدیث، اور اسی ضمن میں امیر المومنین فرماتے ہیں، توجہ فرمانی ہے خصوصی، امیر المومنین فرماتے ہیں الا وانا من البلائے الفاقہ، فرماتے ہیں مشکلات میں ایک مشکل، بلا مشکل، مصیبت، مصیبتوں میں ایک مصیبت فرماتے ہیں فاقہ ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، تنگ دستی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ بھوک، افلاس، تنگ دستی، مولا فرماتے ہیں مصائب مشکلات میں سے ایک مشکل ہے، اور واقعا ہے انسان کے پاس وسائل زندگی نہ ہو تو کئی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، اخلاقی، اجتماعی، رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے، انسان بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ روایات ہیں نا کہ فقر سے پناہ مانگو، ایک در سے فقر آئے تو دوسرے در سے دین نکل جاتا ہے، اور شاید حدیث ہے کہ قاد الفقر و ان یکون کفرا، کہ انسان کو بھوک، افلاس، تنگ دستی، فقر کفر تک لے جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا، آپ کو شاید تجربہ نہ ہو، مجھے ہے، میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جو جرمنی جانے کے لیے بھوک افلاس میں تھا، تو بیچارہ مذہب ہی چینج کر دیا، مرزائی ہو گیا، قادیانی ہو گیا۔ میں اسے ملا، میں نے کہا یہ کیا کیا، کوئی جواب نہیں تھا۔ البتہ اس میں کمزوریاں ہیں انسانوں کی، بعض انسان کمزور ہیں، لیکن بالآخر عمومی طور پر مولا فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں مشکلات میں سے ایک مشکل بھوک، افلاس، تنگ دستی۔ اب آئے مولا فرماتے ہیں وہ اشد من الفاقت مرض البدن، فرماتے ہیں بھوک ہے، افلاس ہے، لیکن جسم تندرست ہے، فرماتے ہیں پھر بھی غنیمت سمجھو۔ جسم تندرست ہے نا تو جسم کی توانائی سے بھوک، افلاس، تنگ دستی، غربت دور ہو جاتی ہے، ہوتی ہے یا نہیں؟ مولا فرماتے ہیں اب بھوک سے بھی سخت مصیبت، بڑی مصیبت کون سی ہے؟ توجہ، اشد من الفاقہ مرض البدن، فرماتے ہیں یہ بدن مریض ہو جائے، بیماری آ گئی، بھوک افلاس بھی تھی، بیماری بھی آ گئی، اب کیا ہوگا، وہ علاج کیسے، معالجہ کیسے؟ توجہ فرما رہے ہیں، وہ بھوک جب تک تھی یہ بیماری نہیں تھی، توجہ فرمائیں، تو اس بدن کے مرض سے کی نسبت یہ بھوک افلاس تو اچھی ہے نا، بات توجہ فرما رہے ہیں، یہ اس کی نسبت تو مصیبت کم ہے نا، ہے یا نہیں بھائی؟ کم ہے نا، اگر جسم انسان کا تندرست ہو تو اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ مولا فرماتے ہیں اگر مریض نہیں ہو، بھوک افلاس میں ہو، تو کم از کم اسے ہی نعمت سمجھو کہ وہ تندرستی تو ہے۔ مولا فرماتے ہیں بھوک سے بڑی مصیبت بدن کا مرض۔ اب آئے نتیجہ، واشد من مرض البدن مرض القلب۔ فرماتے ہیں جسم تندرست ہے لیکن اگر روح بیمار ہو گئی تو تندرست جسم کا کوئی فائدہ نہیں۔ توجہ فرمائی ہے، بس کیا نتیجہ مولا کس کلام کا؟ مولا فرماتے ہیں بھوک ایک مصیبت، لیکن بھوک سے بڑی مصیبت جسم کی بیماری، لیکن فرماتے ہیں اگر جسم کی بیماری سے بڑی مصیبت روح کی بیماری، قلب کی بیماری ہے۔ یا علی تیری عظمت پہ قربان، مولا کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ یہ فرمانا چاہتے ہیں اگر جسم مریض ہو جائے، قلب مریض نہ ہو، تو کم از کم اس کا جسم ختم ہو جائے گا۔ ختم ہونے سے جسم، روح تو مریض نہیں تھی، تو ابدی سعادت تو روح کو ہے نا۔ مولا فرماتے ہیں اگر روح مریض ہے، جسم تندرست بھی پھر رہا ہے، تو اس انسان کے پاس کچھ نہیں، یہ اپنی آخرت کو خراب کر بیٹھا۔ کیا نتیجہ؟ مولا فرماتے ہیں جسم کے تندرستی سے زیادہ روح کی تندرستی کی فکر کرو، یہ قلب کے امراض ان کا علاج زیادہ سخت ہے، اور وہ کرو۔ بھائی میں آپ تک بات پہنچ گئی ہے، ایک نتیجے کے طور پہ بات کہہ رہا ہوں۔ اگر انسان کا قلب بیمار ہو جائے، مثلا انسان کو غیبت، حسد، بغض، کینہ، تکبر، غرور، اس کی بیماری ہو جائے، تو پوری انسانیت برباد ہو جاتی ہے۔ میری باتیں ایسی باتوں کا مزاج ہوتا ہے، اس لیے یہ بات ختم کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آج ہمیں دنیا میں، ہم پہ حاکم لوگ جسم کے مریض نہیں، ان کے قلب مریض ہیں۔ آج روحی مریض ہم پہ حاکم ہیں، یہ ٹرمپ یہ روحی مریض ہے، یہ عرب حکمران تکبر، غرور، دنیا طلبی، شہرت، وہ یمن کے مظلوم بچے، پاؤں ننگے انسان، قسم پرسی، اور ان پہ دن رات بم گرا رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اپنی حکومت کا دائرہ بڑھائیں۔ شام ایک خوبصورت ملک تھا، ان کی ہوا و ہوس، خواہشات نفس، یہ دنیا طلبی، انہوں نے اس کو کھنڈر بنا دیا۔ بے بنایا یا نہیں؟ یہ یمن میں جو ہو رہا ہے انسانی تاریخ کا بڑا ظلم، اور اس سے بڑا ظلم کہ آج بھی کربلا وہاں برپا ہے اور کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ یہ فلسطین، یہ کشمیر، یہ سارے لوگ جو ظلم کر رہے ہیں، ان کے جسم مریض نہیں، ان کی روحیں مریض ہیں۔ اگر ایسے مریضوں کے ہاتھ میں رہو گے تو کبھی تندرست نہیں ہوگے۔ میری بات پہنچنی چاہیے۔ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دو جن کے جسم تو کمزور ہیں، روحیں طاقتور ہیں۔ انشاءاللہ بتاؤں گا پرسوں وہ کون ہیں جو مکتب آل محمد کے پروردہ ہیں، وہ جن کی روحی تربیت ہو چکی، وہ جن کے اندر ہوا و ہوس، خواہش نفس نہیں، شہرت طلبی نہیں، جن کے اندر خدا خوفی ہے، خدا پرستی ہے، خدا ترسی ہے، خدا خواہی ہے، جن کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے۔ جن کے معنوی اثرات دنیا کو اس خود خواہی سے نکال کر خدا پرست بنا رہے ہیں. یہ مجالس حسین یہ ہمارے جسم کی مرضوں کا علاج نہیں، یہ ہماری روحوں کے مرضوں کا علاج ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، وہابی ہونے کی، مقصر ہونے کی تہمت نہ لگانا، لگاؤ گے بھی تو بات سوچ لینا. یہ آتے ہو اس تازیے سے، اس گہوارے سے، اس تابوت سے، اس علم سے، شعار حسینی ہیں، ان سے مانگتے ہو ان کے وسیلے سے، میں روکتا نہیں، لیکن خدا کے لیے ہمیشہ ان سے وہ چیزیں نہ مانگو جو یہاں کام آئیں. کبھی تابوت حسین سے، تازیہ حسین کو، روزہ حسین کی شبیہ ہے، حسین کو توسل کر کے کہو، مولا میرا جسم کمزور بھی رہے میری روح کو تندرست بنا دے. کبھی یہ بھی مانگیں، کبھی یہ بھی مانگیں، کبھی یہ بھی طلب کریں خدا کے لیے، دعا کے لیے کہیں یہ جسم کا مرض شفا ہونی چاہیے. مولا نے کہا مرض یہ مصیبت ہے، لیکن اس مرض میں بھی کوشش کریں روح تندرست رہے. میں نے بات کہہ دیا، روح کی تندرستی کیسے ملے گی؟ اس بیماری میں بھی اپنی روح کو شکر کے ساتھ طاقتور کرو، صبر کے ساتھ طاقتور کرو، اللہ کے قرب کے ساتھ طاقتور کرو. ایسا مرض لگ گیا، خدا نہ کرے، جس کا انجام موت ہے، تو اب تو اللہ کی رحمت ہو گئی. آپ کہیں گے کہ یہ کیا اللہ کی رحمت؟ ہاں، تمہیں اپنی موت کا پتہ چل گیا، مجھے پتہ چل گیا. کیا کرو؟ انہیں راضی کر لو، جن کے راضی نہ ہونے کی وجہ سے بدن نہیں روح مر جائے گی. یہ بیماری بعض اوقات یہ مومن کے لیے بیداری کا ذریعہ ہے، بیداری کا ذریعہ ہے. عزیزو، یہ مجلس حسین، یہ مجالس حسین، یہ روح کی بیماریوں کے علاج کے لیے ہیں. اب آخری جملہ، اور آپ متوجہ ہیں اور میرا ساتھ دے رہے ہیں. میں نے کہا یہ مجالس روحی مرضوں کے علاج کے لیے ہے. کم از کم اس ممبر پہ انہیں لاؤ جو خود مریض نہ ہوں. میری بات پہنچی ہے؟ کم از کم انہیں لاؤ جو خود. اچھا، ڈاکٹر اور مریض میں فرق کیسے ہوتا ہے بتاؤں؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر آپ سے کہے آپ کی بیماری کا علاج تو کرنا چاہتا ہوں لیکن مرضی آپ کی ہوگی، جیسا آپ کہیں، آپ دوائی لیں گے؟ یار بولے نا، کیوں نہیں لیں گے؟ چونکہ وہ ڈاکٹر ہے، جو مریض کی مرضی کے مطابق دے گا وہ تو خود مریض ہے. میری بات پہنچی ہے؟ نہیں، ابھی تک ہمارے ممبروں پہ مریض ہیں. اگر یہ ڈاکٹر ہوتے تو ہم بھی آج لبنانیوں کی طرح شیعہ ہوتے. میری بات توجہ فرمانا، ہم بھی آج پوری دنیا میں شیعت عزت پا رہی ہے، اور پاکستان میں عجیب ماحول بن رہا ہے. علی اللہ کے نعرے، علی رب کے نعرے، امام حسین کی توہین، ائمہ کی توہین کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ یہاں مریض ہیں. مریض کون ہے؟ یہ کیسے مریض ہے جو دنیا طلب ہے، مریض ہے جو شہرت طلب ہے، جو چرب زبانی سے آپ کی واہ واہ چاہتا ہے، یہ نہیں جانتا کہ آل محمد کس سے راضی ہیں. میری بات سمجھنا، میں خود بہت حقیر انسان ہوں، مجھے آپ سے زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کے آپ تک یہ بات پہنچائی ہے. ان سب ہماری مجالس اور خدا کے اس فضل و رحمت سے ہمیں ایسے علماء حق ملیں جو ہمیں عزت اور آبرو مندانہ قوم بنائیں، اور امام زمانہ کی اس کربلائی فوج میں شامل کر دیں توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، اور آپ سب مومنین کی آفات و بلیات اخروی و دنیاوی، جسمانی اور روحانی سے نجات کے لیے بلند تر صلوات. بس دوستو سات محرم کا دن گزر گیا، سات محرم کا دن گزر گیا۔ میں نے عرض کیا، آپ متوجہ ہو گئے ہیں، لیکن میں دوبارہ کہتا ہوں، سات محرم کا نام کیوں لے رہا ہوں؟ ہاں، آج خیام حسینی میں پانی۔ بس دوستو آج سے آل محمد کی پیاس کی ابتدا ہو رہی ہے نا۔ ذرا قلب دل، اس قلب کے ساتھ ذرا خیام حسینی کے قریب جاؤ۔ پیاس تو ہے، جملہ کہوں گا، پیاس تو ہے لیکن زینب کی آس ہے۔ آج ذکر ہے ایک یتیم کا، پھر کہتا ہوں آج ذکر ہے ایک یتیم کا۔ جب میں نے یتیم کہا تو آپ متوجہ ہو گئے، یتیم وہی ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو، ایسے ہی ہے نا؟ تو یتیم کا معنی باپ نہیں، اگر ماں ہے تو اس کا شوہر نہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اب حضرت ام فروا کو پرسا دینا ہے نا، میں تو یوں ہی کہوں گا، اس بی بی کی صبر اور استقامت کو سلام۔ کیوں؟ شوہر کے جگر کے ٹکڑے دیکھے اور بیٹے کی لاش پہ گھوڑے دوڑتے دیکھے۔ عزیزو، حضرت قاسم علیہ السلام کربلا کے ان با معرفت شہداء میں، با معرفت شہداء کربلا کے مختلف فکرے ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں۔ پرسوں حضرت علی اکبر کا فکرہ عرض کیا تاکہ آپ معرفت کے ساتھ قریب ہو جائیں۔ حضرت قاسم کے فکرے کی ایک چھوٹی سی تشریح کروں گا۔ پس منظر یہ ہے کہ سید الشہداء حضرت عباس سے کہہ رہے ہیں کہ کل شہداء ہونے والے، شہید ہونے والے کون کون ہیں، اور نام لے کے بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت قاسم کا نام نہیں لیا، یہ ہیں کربلا والے، کربلا والے 13 سال کے قاسم، نام نہیں آیا شہداء میں۔ ایک دفعہ روتے روتے چاچا کے حضور آئے، چچا جان کل شہداء میں میرا نام نہیں ہے، یہ ہے کربلا۔ امام دیکھتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں، کہتے ہیں قاسم تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ ما عندک الموت، تیرے نزدیک موت کیا؟ توجہ فرمائیں گے، ان کے فضائل ہی مصائب ہیں۔ کہتے ہیں تیرے نزدیک قاسم موت کیا ہے؟ علماء نے لکھا، حضرت قاسم نے کیا جواب دیا؟ احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ نہیں نہیں، حضرت قاسم کی عظمت، آگئے محسن قراتی یہ جملہ لکھنے کے بعد اب ایک استدلال کرتے ہیں، اہل معرفت بھی ہیں، دوست ہیں، اس لیے توجہ فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں میں نے حضرت قاسم کا یہ جملہ پڑھا کہ موت شہد سے زیادہ میرے نزدیک شیریں ہے، میٹھی ہے۔ توجہ، فرماتے ہیں ادھر میں نے قرآن میں پڑھا کہ حضرت ابراہیم نے اسماعیل سے کہا کہ تجھے ذبح کرتے دیکھ رہا ہوں، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا آپ اللہ کے حکم پہ عمل کریں، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، مجھے صابروں میں پاؤ گے۔ بھائی صبر مصیبت پہ ہوتا ہے، مصیبت تلخ ہوتی ہے۔ اے قاسم تیری عظمت کو سلام، تو نے موت کو تلخ نہیں کہا، موت کو شیری کہا، بتایا کہ حسین پہ قربان ہونا قاسم کے لیے تلخ نہیں، ایک ایسی شرینی ہے کہ شہد سے زیادہ شرینی ہے۔ یہ ہے قاسم۔ روزے عاشور آیا، اب شب عاشور چچا سے پوچھا، چچا جان ان شہید ہونے والوں میں میرا نام نہیں؟ جب یہ جواب ملا نا کہ موت سے زیادہ، موت شہد سے زیادہ شیری، اب حضرت سید الشہداء نے کہا، قاسم صبر کرو، کل شہید ہونے والوں میں تمہارا نام بھی ہے اور تمہارے بھائی اصغر کا نام بھی ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہی اصغر کا نام لیا، حضرت قاسم کا چہرہ متغیر ہو گیا، چہرے پہ سرخی آ گئی، سینہ تن گیا اور ایک دفعہ جسم کانپنے لگا۔ چچا نے کہا قاسم کیا ہوا؟ چچا جان، آپ نے ابھی فرمایا کہ کل شہید ہونے والوں میں اصغر کا نام بھی ہے۔ چچا بتاؤ، کیا یہ فوج اشقیا خیموں میں آ جائے گی؟ اصغر تو قدموں پہ چل نہیں سکتا، کیا یہ فوج اشقیا خیموں میں آئے گی؟ عزادارو ذرا توجہ کرنا، میں کہتا ہوں قاسم، اے یتیم حسن، تو 13 سال کی عمر میں تیری بڑی عظمت ہے، لیکن آپ امام نہیں ہو، لیکن پھر بھی آپ نے سنا اور سوچا کہ اصغر چل نہیں سکتے تو یہ فوج اشقیا خیموں میں آئے، آپ کی غیرت نے گوارا نہ کیا تو سن کے برداشت نہ ہوا، قاسم اللہ جانے سجاد، ہائے میرا مولا سجاد، کیسے دیکھتا رہا پھپھیوں اور بہنوں کے ننگے سار۔ عزاداروں ہمت نہیں رہی، معذرت چاہتا ہوں، ہمت نہیں رہی۔ ایک یتیم کا ذکر ہے، میرے ساتھ ہو گئے ہو، میں اس سے زیادہ لمبی شہادت نہیں پڑھتا، دو جملے کہہ دیتا ہوں۔ عاشور کا دن آیا، حضرت قاسم بار بار اجازت مانگتے ہیں اور حسین روکتے ہیں، ایک دفعہ ایک کام کیا، حضرت قاسم نے چچا کے قدموں میں گرے، اور کبھی پاؤں کے بوسے لیتے ہیں کبھی ہاتھوں کے، اجازت نہ ملی۔ ایک دفعہ ماں کے خیموں میں آئے، اماں چچا اجازت نہیں دیتے، اچھا بیٹا وہ تعویذ دکھا، تعویذ لے کے گئے، آنکھوں سے لگایا، بھائی کیا وصیت نامہ ہے، جاؤ قاسم جاؤ۔ قاسم ماں سے ودا ہوئے اور چلنے لگے۔ اس واقعے کو شہید انسانیت میں علامہ نقر نے بھی لکھا، کہتے ہیں قاسم چلنے لگے۔ اب بتاؤں، دو جملے کہوں، اہل معرفت ہو اور مصائب ایسے سنتے ہو جیسے ہے، کہتے ہیں حضرت قاسم وہ واحد شہید ہیں جنہیں حضرت عباس نے اٹھا کر گھوڑے کی زین پہ بٹھایا۔ آپ متوجہ نہیں ہوئے، قاسم اتنے چھوٹے تھے، اور کہتے ہیں پاؤں رکابوں میں نہیں پہنچ رہے تھے، بس عزاداروں قاسم کو بٹھایا، چلنے لگا گھوڑا، ادھر چلنے لگا، ادھر میرے مولا حسین قریب آئے، قاسم رکو، رکے، کہا ذرا جھکو، جھکے، گریبان میں ہاتھ ڈالا، گریبان چاک کیا، چچا یہ کیوں کیا ہے؟ کہا یہ یتیموں کی نشانی ہے۔ بس عزاداروں، پھر علامہ نقن کا جملہ پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں جیسے ہی قاسم میدان میں آئے، فوج اشقیا پکار اٹھی، یہ تو چاند کا ٹکڑا آ گیا۔ اب مجھے بتاؤ، جو غیروں کی نظروں میں چاند کا ٹکڑا ہو، ماں کی نظر میں کیا ہوگا؟ ہاں قاسم زین سے زمین پر آئے، چچا میری مدد کو آؤ، ایک ظالم میرا ہاتھ کاٹنے لگا، کہتے ہیں گھوڑوں کی بغداد، اور اسی دوران ایک صدا گونجی، چچا میری پسلیاں ٹوٹ گئے۔ بس آخری جملہ سن لو اور پھر ماتم کہہ دوں گا، آخری جملہ، کہتے ہیں جب پہنچے تو ایک جملہ کا کہا قاسم تیرے چچا پہ بڑا سخت وقت آ گیا، تو پکارتا رہا اور میں نہ آ سکا، اب اٹھایا قاسم کا سینہ حسین کے سینے سے لگا ہوا ہے، رخسار رخساروں سے لگ رہے ہیں۔ اب جو جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھے گے تو بہت گریہ ہو جائے گا۔ میں نے ابھی پڑھا نا کہ قاسم کو اٹھا کے سین پہ بٹھایا اور پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچ رہے تھے، ذہن میں ہے نا کہ قاسم کا قد کتنا تھا، لیکن امام حسین نے سینے سے سینہ لگایا، لیکن کہتے ہیں قاسم کے پاؤں زمین پہ لگ رہے تھے۔ بتاؤ یہ کیا ہوا؟ ہائے اتنے گھوڑے دوڑے، قاسم پامال، ماتم حسین۔